عزیزان محترم، الہی قیادتوں سے بہتر آشنائی کے لیے اسوہ بشریت کے عنوان سے تازہ سلسلہ گفتگو میں مرسل اعظم کی سیرت پر کچھ تمہیدی مطالب عرض خدمت کیے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہالت و گمراہی کے تاریخ ترین دور میں عبداللہ کا در یتیم 63 برس تک خورشید انقلاب و ہدایت بن کر افق آدمیت پر اس طرح چمکتا اور دمکتا رہا کہ 15 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ عالم انسانیت کو اپنے الہی کردار کی تابشوں اور قرآنی گفتار کی گرمیوں سے فیضیاب کر رہا ہے۔ قافلہ بشریت نے تہذیب و تمدن کے طویل ارتقائی مراحل طے کر ڈالے۔ آدمی فلسفہ و علوم کے آسمانوں کو رونتے ہوئے ماہ و انجم اور کہکشانوں کو اپنی کمندوں میں اسیر کر چکا ہے، پھر بھی محمدی کردار وقت کی تیز رفتاری کے باوجود آثار قدیمہ کے گرد و غبار سے پاک و صاف رہ کر اپنی ابدی آب و تاب کے ساتھ آفاق کی آنکھوں میں چکا چون پیدا کیے ہوئے ہے، کیونکہ الہی سورج نظروں سے اوجھل ہو جائے تو بھی نبض کائنات میں حرکت و حرارت برقرار رکھتا ہے۔ مرسل اعظم کی زندگی خود اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح آپ نے کفر و شرک کے ایجاد کردہ گھٹن کے ماحول میں اپنا دامن انسانیت ہر قسم کے گناہ و معصیت سے پاک رکھا اور فضل و شرف کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیا کہ جزیرہ نمائے عرب کی تیر و تار دنیا میں بھی آپ کو محمد امین کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی سعد میں اپنی بادیہ نشینی کے دوران رضائی بھائیوں کے ساتھ گلہ بانی کا طریقہ سیکھا اور یاد کر لیا تھا، اور یہ مشغلہ آپ کو بہت پسند تھا۔ جیسا کہ اکثر انبیاء الہی کے سلسلے میں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کا ایک حصہ گلہ بانی اور مویشی پالن میں صرف کیا ہے۔ البتہ بعض مستشرقین نے آپ کے مربی و سرپرست ابو طالب پر غربت و فلاکت کا لیول چپکانے کے لیے ان کو یتیمی کی مشقت سے تعبیر کیا ہے، لیکن عرب سماج میں گلہ بانی مشقت نہیں، ایک اچھا مشغلہ تصور کیا جاتا تھا، اور طبقات ابن سعد کے مطابق خود مرسل اعظم نے اس کو سنت انبیاء قرار دیتے ہوئے فخر کیا ہے۔ وہ کہتے تھے، تمام نبیوں نے گوسفندوں کی گلہ بانی کی ہے، اصحاب نے سوال کیا اور آپ نے اے اللہ کے رسول، تو فرمایا ہاں میں نے بھی اہل مکہ کی دمبیاں قراریت پر چرائی ہیں۔ امام بخاری نے بھی کتاب الاجارہ میں حضور کا یہ قول نقل کیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم کی طرف سے یہ انتظام شاید اس لیے تھا کہ جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کے آگے پیچھے بھاگ دوڑ کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو راہ تبلیغ میں صبر و شکیبائی کی عادت پڑ جائے، اور وہ انسان نما جانوروں کی تربیت میں تمام سختیوں اور مصیبتوں کو آسانی سے تحمل کر سکیں۔ مرسل اعظم کو علی الظاہر اپنی نوجوانی اور جوانی کے دوران ویسے بھی مشرکین مکہ کی جاہلانہ زندگی اور عادات و اطوار اچھے نہیں لگتے تھے، اور وہ ان کے فاسد معاشرے سے دور رہنا چاہتے تھے۔ شاید اسی لیے مکے کے گلہ بانوں کے ساتھ اپنے مویشیوں کی گلہ بانی کے بہانے زیادہ تر حجاز و نجد کے پہاڑوں اجیات کے درمیان قراریت کے سبززاروں میں گھر کے جانور چراتے تھے، بلکہ کبھی کبھی اکیلے ہی ویرانوں میں نکل جایا کرتے تھے اور پہاڑوں کے دامنے بیٹھ کر عالم فطرت کی زیبائیوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ حتیٰ راتوں کو بھی گھر میں کسی بلندی پر بیٹھ کر ستاروں کی کیفیت کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور اس موقع سے زیادہ سے زیادہ رمز و راز آفرینش پر غور و فکر کرنے کی راہ میں فائدہ اٹھاتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 8، 10 یا 12 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کیا۔ راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی اور کچھ غیر معمولی آثار ظاہر ہوئے تو بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کا خاص خیال رکھیں، مجھے ان میں اس نبی کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ جس کی ہماری کتابوں میں پیشین گوئی کی گئی ہے۔ چنانچہ راستے سے ہی بھتیجے کو لے کر ابو طالب مکہ واپس آ گئے، لیکن قریش کے تجارتی کارواں میں آپ کی معیت اور زندگی کے طور طریقوں کا قریب سے مطالعہ قریش کو اپنا گرویدہ بنا لینے میں بہت مؤثر ہوا۔ چنانچہ اپنے عادات حسنہ کے تحت عبداللہ کا یتیم جلد ہی محمد امین کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ ایک واقعہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی میں پیش آیا اور حضور اکرم اس کا گاہے بگاہے بہت ہی افتخار اور مسرت و شادمانی کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، مظلوم و ستم دیدہ افراد کے دفاع اور حمایت و پشت پناہی کے لیے کیے جانے والے عہد و پیمان میں مشارکت تھی، جو تاریخ اسلام میں حلف الفضول کے نام سے معروف ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم کے دادا حضرت عبد المطلب کی رحلت کے بعد جو ایک مقتدر و معتدل سردار تھے، مکے کی حالت درہم برہم ہو گئی، بعض قبیلوں کے سردار خودسری کرنے لگے اور عام لوگ بے یار و مددگار ہو گئے۔ ہر طرف ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو گیا، چونکہ کوئی فریاد رس نہیں تھا، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے مسئلے پر قریش اور حوازن کے درمیان جنگ فجار 4 سال تک جاری رہی۔ یہ نہیں بلکہ قبیلہ قریش بعض اوقات اجنبیوں کے ساتھ یا وہ لوگ کے جن کے خاندان اور قبیلے کے لوگ مکے میں نہیں ہوتے تھے ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ چنانچہ ایک دن یمن کا ایک شخص قیمتی اجناس کے ساتھ مکے پہنچا، بنی سہم کے ایک شخص نے اس کا سب مال خرید دیا لیکن اس کو قیمت ادا نہیں کی، دونوں میں اس بات پر چیخ و پکار ہوتی رہی، کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ مرد یمنی کی نگاہ خانے کعبہ کے کنارے ایک جگہ بیٹھے قریش کے سرداروں پڑی تو اس کی فریاد و فغاں بلند ہو اٹھی اور اس نے بڑے ہی درد بھرے اشعار پڑھ کر ان سے مدد طلب کی۔ آخر ان کی غیرت جاگ اٹھی اور اس واقعے کے بعد قریش کے بعض قبائل قریش کے ایک سردار عبداللہ ابن جدان کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ کسی بھی مسافر پر اس طرح کا ظلم آئندہ وہ تحمل نہیں کریں گے اور مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس پیمان میں خود پیغمبر اکرم بھی شریک تھے۔ چنانچہ یعقوبی کے بقول مرسل اعظم اپنی بعثت کے بعد اکثر فرماتے تھے، عبداللہ ابن جدان کے گھر میں حلف برداری کی ایک نشست میں شرکت کر کے مجھے وہ شادمانی ملی کہ اگر اس کے بدلے مجھے سرخ بالوں کا اونٹ ملتا تو وہ خوشی محسوس نہ ہوتی، اگر اس طرح کی نشست میں مجھ کو پھر بلایا جائے تو میں جانے کو تیار ہوں۔ تاریخ میں اس طرح کا ایک اور عظیم واقعہ ملتا ہے جو بعثت سے قبل سرزمین مکہ پر آپ کے حسن خلق اور خاص و عام میں آپ کی بے پناہ عزت و مقبولیت کا ثبوت ہے۔ اہل مکہ خصوصاً قریش کے درمیان خدا کے گھر کعبے کو ایک خاص مقام و احترام حاصل تھا۔ خدا کے گھر کی نگہبانی، حاجیوں کی مہمانی اور زمزم کی سقائی ان کے درمیان فخر و مباحات کا موضوع رہا ہے۔ ایک سال خلاف عادت مکے میں سخت بارش اور خانہ کعبہ کے نشیب میں واقع ہونے کے سبب دیواروں کو سخت نقصان پہنچا۔ بارش کی سیل نے دیوار کعبہ میں جگہ جگہ شگاف پیدا کر دیے۔ قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے اور کعبے کی دیواروں کی اثر نو تعمیر و توسیع کا فیصلہ ہوا اور بعض مسائل پر جوانوں اور بوڑھوں کے درمیان جزی اختلافات کے باوجود تعمیر نو کا کام شروع ہو گیا۔ چنانچہ کعبے کی توسیع کے لیے پتھر ڈھو کر لانے والوں کی فہرست میں رسول اکرم کا نام نامی بھی ملتا ہے۔ اور جب کعبے کی دیوار شانوں تک پہنچ گئی، حجر اسود نصب کرنے کے سلسلے میں عرب قبائل کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان میں مکے کے چار قبائل پیش پیش تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ حجر اسود اس کے ہاتھوں نصب ہو، کیونکہ وہ ان کے درمیان بہت مقدس و محترم سمجھا جاتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ افتخار ہمیشہ کے لیے ان کے قبیلے کے نام ثبت ہو جائے۔ بنی عبد الدار اور بنی کنانہ کے درمیان بات بہت آگے بڑھ گئی اور جنگ فجار کی مانند عربوں کا خون چاٹنے کے لیے شمشیریں بے چین نظر آنے لگیں۔ چار پانچ دنوں تک کھچاؤ کی فضا قائم رہی، یہاں تک کہ قریش کے بزرگوں نے باہمی مشورے سے فیصلہ کیا کہ لوگوں کو جنگ و خونریزی سے بچانے اور مکے کے ماحول کو موجودہ صورتحال سے نجات دینے کے لیے پیر قبیلہ ابو امیہ ابن مغیرہ مخزومی سے مدد حاصل کی جائے، وہ ضرور کوئی مناسب راہ حل ڈھونڈ نکالیں گے۔ اور ابن مغیرہ نے یہ کہتے ہوئے ان سب کو راضی کر لیا کہ خدا کے گھر کا فیصلہ خود خدا کے حوالے کر دیا جائے، سب کے سب یہیں خانہ کعبہ میں ٹھہرے۔ صبح کو جو شخص بھی در صفا سے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہو، ہم اس سے اپنے اختلافات کا حل معلوم کریں اور اس کی بات پر عمل کریں۔ اور اگلے دن صبح کو ابن ہشام کے مطابق بس صبح کو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص اللہ کے رسول تھے۔ فکان اول من دخل رسول اللہ، لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو چلا اٹھے، یہ تو ہمارے امین ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ رسول اکرم نے الہی تدبر و فراست اور اپنی قائدانہ صلاحیت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے قبائلی جذبوں کی تسکین کے ساتھ مفاہمت نامے اس فیصلے کے لیے فرمایا، ایک ابا گلیم یا چادر لائے جائے، پھر حجر اسود کو اس میں رکھ کر تمام قبائل کے سردار اس کا ایک ایک کونا پکڑ کر اٹھائیں، اور جب حجر اسود جائے نصب کے قریب پہنچ گیا، آپ آگے بڑھے اور ابا سے پتھر اٹھا کر اس کی جگہ نصب کر دیا۔ تمام قبائل نے مل کر داد تحسین بلند کی۔ اس طرح اپنی بعثت سے قبل ہی حضور اکرم نے واضح کر دیا کہ آپ خونخوار ترین قوم کے درمیان حسن تدبیر کے ذریعے اتحاد پیدا کرنے کی پوری قوت و صلاحیت رکھتے ہیں۔ حجر اسود اس وقت بھی خانہ کعبہ کے مشرقی رکن میں تقریباً 1.5 میٹر کی بلندی پر نصب ہے۔